أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل. إن يثقفوكم يكونوا لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء وودوا لو تكفرون. لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة يفصل بينكم والله بما تعملون بصير. صدق الله مولانا العظيم. سورة الحشر کے اختتام کے بعد الحمدللہ آج ہم سورة الممتحنہ پڑھ رہے ہیں اور اس سورة کی آیت نمبر 1 سے لے کر 3 تک کی آج ہم نے تلاوت کی. آیات کا ترجمہ کچھ اس طرح ہے: یا ایوہ الذین آمنوا، اے ایمان والوں، لا تتخذوا عدوی وعدوکم، نہ پکڑو میرے اور اپنے دشمنوں کو. اولیاء دوست، تلقون الیہم، تم ان کو پیغام بھیجتے ہو، بالمودہ دوستی سے، وقد کفروا اور وہ منکر ہوئے ہیں، بما جاءکم من الحق، اس سے جو تمہارے پاس آیا سچا دین. یخرجونا، نکالتے ہیں، الرسول رسول کو، وَإِيَّاكُمْ اور تم کو، ان تؤمنوا اس بات پر کہ تم مانتے ہو، باللہ ربکم اللہ کو جو رب ہے تمہارا، ان کنتم خرجتم اگر تم نکلے ہو، جہاداً فی سبیلی لڑنے کو میری راہ میں، وابتغاء اور طلب کرنے کو، مرضاتی میری رضامندی، تسرون الیہم ان کو تم ان کو چھپا کر بھیجتے ہو، بالمودہ دوستی کے پیغام، وانا اعلم اور مجھ کو خوب معلوم ہے، بما اخفیتم جو چھپایا تم نے، وما اور جو اعلنتم ظاہر کیا تم نے، ومن اور جو کوئی، یفعلہ منکم کرے تم میں یہ کام، فقد ضل تو وہ بھول گیا، سواء السبیل سیدھی راہ، ان یثقفوکم اگر تم ان کے ہاتھ آ جاؤ، یکونو ہو جائیں، لکم اعداء تمہارے دشمن، ویبسطو اور چلائیں، الیکم تم پر، ایدیہم اپنے ہاتھ، وَأَلْسِنَتَهُمْ اور اپنی زبانیں، بِسُوء برائی کے ساتھ، وَوَدُّوا اور چاہیں کہ، لَوْ تَكْفُرُونَ کسی طرح تم بھی منکر ہو جاؤ، لَنْ تَنْفَعَكُمْ ہرگز کام نہ آئیں گے، اَرْحَامُكُمْ تمہارے کنبے والے، وَلَا أَوْلَادُكُمْ اور نہ تمہاری اولاد، يَوْمَ الْقِيَامَةِ قیامت کے دن، یفصلو وہ فیصلہ کرے گا، بینکم تم میں، واللہ اور اللہ، بما تعملون جو تم کرتے ہو، بصیر دیکھتا ہے. اے ایمان والو نہ پکڑو میرے اور میرے اور اپنے دشمنوں کو دوست. تم ان کو پیغام بھیجتے ہو دوستی سے اور وہ منکر ہوئے ہیں اس سے جو تمہارے پاس آیا سچا دین. نکالتے ہیں رسول کو اور تم کو اس بات پر کہ تم مانتے ہو اللہ کو جو رب ہے تمہارا. اگر تم نکلے ہو لڑنے کو میری راہ میں اور طلب کرنے کو میری رضامندی. تم ان کو چھپا کر بھیجتے ہو دوستی کے پیغام اور مجھ کو معلوم ہے جو چھپایا تم نے اور جو ظاہر کیا ہے تم نے. اور جو کوئی کرے تم میں یہ کام تو وہ بھول گیا سیدھی راہ. اگر تم ان کے ہاتھ آ جاؤ ہو جائیں تمہارے دشمن اور چلائیں تم پر اپنے ہاتھ اور اپنی زبانیں برائی کے ساتھ اور چاہیں کہ کسی طرح تم بھی منکر ہو جاؤ. ہرگز کام نہ آئیں گے تمہارے کنبے والے اور نہ تمہاری اولاد قیامت کے دن. وہ فیصلہ کرے گا تمہیں اور اللہ جو تم کرتے ہو دیکھتا ہے. خلاصہ تفسیر میں, اے ایمان والو تم میرے دشمنوں اور اپنے دشمنوں کو دوست مت بناؤ کہ ان سے دوستی کا اظہار کرنے لگو, یعنی گو دل سے دوستی نہ ہو مگر ایسا دوستانہ برتاؤ بھی مت کرو, حالانکہ تمہارے پاس جو دین حق آ چکا ہے وہ اس کے منکر ہیں, جس سے ان کا دشمن خدا تعالی ہونا معلوم ہوا, جو آیت میں بلفظ عدوی بیان کیا گیا. میرے دشمن, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور تم کو اس بنا پر کہ تم اپنے پروردگار اللہ پر ایمان لے آئے شہر بدر کر چکے ہیں. یہ بیان ہے عدوکم کا کہ تمہارے دشمن, یعنی اللہ کے بھی دشمن ہیں اور تمہارے دشمن بھی ہیں, یعنی وہ صرف اللہ کے دشمن نہیں تمہارے بھی دشمن ہیں. غرض ایسے لوگوں سے دوستی مت کرو. اگر تم میرے راستے میں جہاد کرنے کی غرض سے اور میری رضامندی ڈھونڈنے کی غرض سے اپنے گھروں سے نکلے ہو, کفار کی دوستی جس کا حاصل کفار کی رضامندی کی فکر ہے اور یہ حق تعالیٰ کی رضا جوئی اور اس کے مناسب اعمال کے منافی ہے. تم ان سے چپکے چپکے دوستی کی باتیں کرتے ہو, یعنی اول تو دوستی ہی بری چیز ہے, پھر خفیہ پیغام بھیجنا جو خصوصی ربط و تعلق کی علامت ہے یہ اور زیادہ برا ہے, حالانکہ مجھ کو سب چیزوں کا خوب علم ہے. تم جو کچھ چھپا کر کرتے ہو اور جو ظاہر کر کے کرتے ہو, یعنی مثل دوسرے ممانع مذکورہ کے, یہ امر بھی ان کی دوستی سے مانع ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کو ہر چیز کی خبر ہے. اور آگے اس پر وعید ہے کہ جو شخص تم میں سے ایسا کرے گا وہ راہ راست سے بہک گیا اور انجام گمراہوں کا معلوم ہی ہے. آگے ان کی دشمنی کا بیان ہے کہ وہ تمہارے ایسے سخت دشمن ہیں کہ اگر ان کو تم پر دسترس ہو جائے تو فوراً اظہار عداوت کرنے لگیں, اور وہ اظہار عداوت یہ کہ تم پر برائی اور ضرر رسانی کے ساتھ دست درازی اور زبان درازی کرنے لگیں. یہ تو دنیاوی نقصان ہے, اور دینی اضرار یہ کہ وہ اس بات کے متمنی ہیں کہ تم کافر ہی ہو جاؤ. دین کا نقصان یہ ہے ان سے دوستی رکھنے کا کہ وہ اس بات کے متمنی ہیں کہ تم کافر ہی ہو جاؤ. بس ایسے لوگ کب قابل دوستی ہیں. اور اگر تم کو دوستی کے بارے میں اپنے اہل و عیال کا خیال ہو تو خوب سمجھ لو کہ تمہارے رشتہ دار اور اولاد قیامت کے دن تمہارے کچھ کام نہ آویں گے. خدا ہی تمہارے درمیان فیصلہ کرے گا, اور اللہ تمہارے سب اعمال کو خوب دیکھتا ہے, پس ہر عمل کا فیصلہ ٹھیک ٹھیک کرے گا. پس اگر تمہارے اعمال موجب سزا ہوں گے تو اس سزا سے اولاد اور ارحام بچا نہ سکیں گے. پھر ان کی رعایت میں خدا کے حکم کے خلاف کرنا بہت مذموم امر ہے, اور اس سے اموال کا قابل رعایت نہ ہونا اور زیادہ ظاہر ہے. یہ ان آیات کا یہاں تک کا خلاصہ تفسیر ہے. اب آتے ہیں معارف و مسائل کی طرف. اس سورت کا ابتدائی حصہ کفار و مشرکین سے موالات اور دوستانہ تعلقات رکھنے کی حرمت یعنی حرام ہونا اور ممانعت یعنی منع ہونا آیا ہے, اور اس کے نزول کا ایک خاص واقعہ ہے. شان نزول, تفسیر قرطبی میں قشری اور ثعلبی کے حوالے سے مذکور ہے کہ غزوہ بدر کے بعد فتح مکہ سے پہلے مکہ مکرمہ کی ایک مغنیہ یعنی گانے والی عورت جس کا نام سارہ تھا پہلے مدینہ طیبہ آئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا کیا تم ہجرت کر کے آئی ہو؟ تو کہا کہ نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیا پھر تم مسلمان ہو کر آئی ہو؟ اس نے اس کا بھی انکار کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر یہاں کس غرض سے آئی ہو؟ اس نے کہا کہ آپ لوگ مکہ مکرمہ کے اعلیٰ خاندان کے لوگ تھے، آپ ہی میں میرا گزارا تھا، اب مکہ کے بڑے سردار تو غزوہ بدر میں مارے گئے اور آپ لوگ یہاں چلے آئے ہیں، میرا گزارا مشکل ہو گیا، میں سخت حاجت اور ضرورت میں مبتلا ہو کر آپ سے مدد لینے کے لیے یہاں آئی ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم تو مکہ مکرمہ کی پیشور مغنیہ ہو، وہ مکہ کے نوجوان کیا ہوئے جو تجھ پر روپیہ پیسے کی بارش کیا کرتے تھے؟ اس نے کہا کہ واقعہ بدر کے بعد ان کی تقریبات اور جشن طرف ختم ہو چکے ہیں، اس وقت سے کسی نے مجھے نہیں بلایا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی عبد المطلب کو اس کی امداد کرنے کی ترغیب دی، انہوں نے اس کو نقد اور پوشاک وغیرہ دے کر رخصت کیا. اور یہ وہ زمانہ تھا جب صلح حدیبیہ کے معاہدے کو کفار قریش نے توڑ ڈالا تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار مکہ پر حملہ آور ہونے کا ارادہ کر کے اس کی خفیہ تیاری شروع کر رکھی تھی، اور یہ دعا بھی کی تھی کہ ہمارا راز اہل مکہ پر قبل از وقت فاش نہ ہو. ادھر مہاجرین اولین میں ایک صحابی حاتب بن ابی بلتاع رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، وہ تھے جو اصل سے یمن کے باشندے تھے، مکہ مکرمہ میں آ کر مقیم ہو گئے تھے، وہاں ان کا کوئی کنبہ قبیلہ نہ تھا، وہیں مسلمان ہو گئے، پھر ہجرت کر کے مدینہ طیبہ آ گئے، ان کے اہل و عیال بھی مکہ ہی میں تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور بہت سے صحابہ کرام کی ہجرت کے بعد مشرکین مکہ ان مسلمانوں کو جو مکہ مکرمہ میں رہ گئے تھے ستاتے اور پریشان کرتے تھے، جن مہاجرین کے خیش و عزیز مکہ میں موجود تھے ان کو تو کسی درجے میں تحفظ حاصل تھا. حاتب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ فکر تھی کہ میرے اہل و عیال کو دشمنوں کی ایزاؤں سے بچانے والا وہاں کوئی نہیں، انہوں نے اپنے اہل و عیال کے تحفظ کا موقع غنیمت جانا کہ اہل مکہ پر کچھ احسان کر دیا جائے تو وہ ان کے بچوں پر ظلم نہ کریں گے. ان کو اپنی جگہ یہ یقین تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو حق تعالیٰ فتح ہی عطا فرمائیں گے، آپ کو یا اسلام کو یہ راز فاش کر دینے سے کوئی نقصان نہیں پہنچے گا. اگر میں نے ان کو کوئی خط لکھ کر اس کی اطلاع کر دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارادہ تم لوگوں پر حملہ کرنے کا ہے تو میرے بچوں کی حفاظت ہو جائے گی، یہ غلطی ان سے ہو گئی کہ خفیہ خط اہل مکہ کے نام لکھ کر اس جانے والی عورت سارہ کے سپرد کر دیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حق تعالیٰ نے بذریعہ وحی اس معاملے کی اطلاع دے دی، اور یہ بھی آپ کو معلوم ہو گیا کہ وہ عورت اس وقت روضہ خاص کے مقام تک پہنچ چکی ہے. صحیحین بخاری و مسلم میں حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اور ابو مرثد اور زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ گھوڑوں پر سوار ہو کر اس عورت کا تعاقب کرو، وہ تمہیں روضہ خاص میں ملے گی. اور اس کے ساتھ حاتب بن ابی بلتا کا خط بنا مشرکین مکہ ہے، اس کو پکڑ کر وہ خط واپس لے لو. حضرت علی کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں کہ ہم نے حسب الحکم تیزی کے ساتھ تعاقب کیا اور ٹھیک اسی جگہ جہاں کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی تھی اس عورت کو اونٹ پر سوار جاتے ہوئے پکڑ لیا، اور ہم نے کہا کہ وہ خط نکالو جو تمہارے پاس ہے. اس نے کہا کہ میرے پاس کوئی کسی کا خط نہیں. ہم نے اس کے اونٹ کو بٹھا دیا، اس کی تلاشی لی، مگر خط ہمارے ہاتھ نہ آیا. لیکن ہم نے دل میں کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر غلط نہیں ہو سکتی، ضرور اس نے خط کو کہیں چھپایا ہے. تو اب ہم نے اس کو کہا کہ یا تو خط نکال دو ورنہ ہم تمہارے کپڑے اتروائیں گے. جب اس نے دیکھا کہ اب ان کے ہاتھ سے نجات نہیں تو اپنے ازار میں سے یہ خط نکالا. ہم یہ خط لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گئے. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے واقعہ سنتے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اس شخص نے اللہ اور اس کے رسول اور سب مسلمانوں سے خیانت کی کہ ہمارا راز کفار کو لکھ دیا، مجھے اجازت دیجئے میں اس کی گردن مار دوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حاتب بن ابی بلتاع سے پوچھا کہ تمہیں کس چیز نے اس حرکت پر آمادہ کیا؟ حاتب ابن ابی بلدع رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ایمان میں اب بھی ذرہ فرق نہیں، بات یہ ہے کہ میرے دل میں یہ خیال آیا کہ میں اہل مکہ پر کچھ احسان کر دوں تاکہ وہ میرے اہل و عیال کو کچھ نہ کہیں، میرے سوا دوسرے حضرات مہاجرین میں سے کوئی ایسا نہیں جن کا کنبا قبیلہ وہاں موجود نہ ہو جو ان کے اہل و عیال کی حفاظت کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بیان سن کر فرمایا کہ اس نے سچ کہا ہے، اس کے معاملے میں خیر کے سوا کچھ نہ کہو۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی غیرت ایمانی سے پھر اپنی بات دہرائی اور ان کے قتل کی اجازت مانگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کیا یہ اہل بدر یعنی غزوہ بدر کے شرکاء میں سے نہیں ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے سب شرکاء غزوہ بدر کی مغفرت کا اور ان کے لیے وعدہ جنت کا اعلان فرما دیا ہے۔ یہ سن کر حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول ہی حقیقت کا علم رکھتے ہیں۔ یہ بخاری کی روایت کتاب المغازی غزوہ بدر میں ہے، اور بعض روایات میں حضرت حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قول بھی ہے کہ میں نے یہ کام اسلام اور مسلمانوں کو ضرر پہنچانے کے لیے ہرگز نہیں کیا، کیونکہ میرا یقین تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فتح ہوگی، اہل مکہ کو خبر بھی ہو گئی تو آپ کا کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ اس واقعے کی بنا پر سورہ ممتحنہ کی ابتدائی آیات نازل ہوئی جن میں اس واقعے پر سرزنش اور تنبیہ اور مسلمانوں کو کفار کے ساتھ کسی قسم کے دوستانہ تعلقات رکھنے کو حرام قرار دیا گیا۔ اب یہ جو آیت یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء تلقون الیہم بالمودہ، یعنی اے ایمان والو میرے دشمن اور اپنے دشمن کو دوست نہ بناؤ کہ تم ان کو دوستی کے پیغام دو، اس میں اسی واقعہ مذکورہ کی طرف اشارہ ہے۔ اس طرح کا خط کفار کو لکھنا ان کو دوستی کا پیغام دینا ہے، اور آیت میں لفظ کفار کو چھوڑ کر عدوی اور عدوکم یعنی میرے دشمن اور تمہارے دشمن کا عنوان اختیار کرنے میں اول تو اس حکم کی علت اور دلیل کی طرف اشارہ ہو گیا کہ اپنے اور خدا کے دشمنوں سے دوستی کی توقع رکھنا سخت دھوکا ہے، اس سے بچو۔ دوسرے اس طرف بھی اشارہ ہو گیا کہ کافر جب تک کافر ہے وہ کسی مسلمان کا جب تک کہ وہ مسلمان ہے دوست نہیں ہو سکتا، وہ خدا کا دشمن ہے، تو مسلمان جو خدا کی محبت کا دعوے دار ہے اس سے اس کی دوستی کیسے ہو سکتی ہے؟ اگلی آیت وقت کفروا بما جاءکم من الحق یخرجون الرسول وإیاکم ان تؤمنوا باللہ ربکم، یعنی انہوں نے کفر کیا منکر ہوئے جبکہ ان کے پاس سچا دین بھی آ گیا، پھر بھی انہوں نے رسول کو اور تم کو نکال دیا صرف اس بات پر کہ اللہ تمہارا رب ہے، تم اس پر ایمان لائے کہ اللہ تمہارا رب ہے۔ حق سے مراد قرآن یا اسلام ہے۔ اس آیت میں ان کا کفر جو اصل سبب ہے عداوت کا یعنی دشمنی کا، اس کا بیان کرنے کے بعد ان کی ظاہری عداوت یعنی دشمنی کو بھی بتلایا کہ نہ صرف یہ کہ انہوں نے تمہارے ایمان لانے کے وہ دشمن ہیں بلکہ انہوں نے تم کو اور تمہارے رسول کو ان کے وطن عزیز سے نکالا، اور اس نکالنے کی وجہ کوئی دنیاوی سبب نہ تھا بلکہ صرف تمہارا ایمان اس کا سبب تھا۔ تو یہ بات کھل گئی کہ جب تک تم مومن ہو وہ تمہارے دوست نہیں ہو سکتے ہیں۔ اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ جیسا کہ حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خیال کیا تھا کہ ان پر کچھ احسان کر دوں گا تو وہ میرے اہل و عیال کی حفاظت کریں گے، یہ خیال غلط ہے کیونکہ وہ تمہارے دشمن ایمان کی وجہ سے ہیں۔ جب تک خدا نہ خواستہ تمہارا ایمان سلب نہ ہو جائے ان سے کسی دوستی اور تعلق کی توقع رکھنا دھوکا ہے۔ اور یہ آیت ان کنتم خرجتم جہاداً فی سبیلی وابتغاء مرضاتی، یعنی اگر تم چاہتے ہو تم میری راستے میں لڑنے کے لیے نکلے ہو اور میری خوشنودی چاہتے ہو، تو اس میں بھی اشارہ اس طرف ہے کہ اگر تمہاری ہجرت واقعی اللہ کے لیے اور اس کی رضا جوئی کے لیے تھی تو کسی کافر دشمن خدا سے اس کی کیسے توقع رکھی جا سکتی ہے کہ وہ تمہارے ساتھ کوئی رعایت کرے۔ یسرون الیہم بالمودتی وانا اعلم بما اخفیتم وما اعلنتم، کہ تم ان کو دوستی کے پیغام چھپا کر دیتے ہو جبکہ میں ہر طرح سے باخبر ہوں اور تمہارے ظاہر اور پوشیدہ باتوں کو جانتا ہوں۔ اس میں یہ بھی بتلا دیا کہ جو لوگ کفار سے خفیہ دوستی رکھیں وہ یہ نہ سمجھیں کہ ان کی یہ حرکت پوشیدہ رہ جائے گی، اللہ تعالیٰ کو ان کے چھپے اور کھلے ہر حال اور عمل کی خبر ہے. جیسا کہ واقعہ مذکورہ میں اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بذریعہ وحی خبردار کر کے سازش کو پکڑوا دیا. اِن یَتَّقُوكُمْ يَكُونُوا لَكُمْ أَعْدَاءً وَيَبْسُطُوا إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ وَأَلْسِنَتَهُمْ بِالسُّوءِ. یعنی ان لوگوں سے یہ امید رکھنا کہ وہ موقع پانے کے باوجود تمہارے ساتھ کوئی رواداری برتیں گے اس کا کوئی امکان نہیں. ان کو جب کبھی تم پر غلبہ حاصل ہوگا تو ان کے ہاتھ اور زبان تمہاری برائی اور خرابی کے سوا کسی چیز کی طرف نہ اٹھیں گے. ودو لو تک فرون, یہ چاہیں گے کہ تم کافر ہو جاؤ. اس میں اشارہ ہے کہ جب تم ان سے دوستی کا ہاتھ بڑھاؤ گے تو ان کی دوستی صرف تمہارے ایمان کی قیمت پر ہوگی. جب تک تم کفر میں مبتلا نہ ہو جاؤ وہ کبھی تم سے راضی نہ ہوں گے. لن تنفعکم ارحامکم ولا اولادکم یوم القیامت یفصل بینکم واللہ بما تعملون بصیر. یعنی قیامت کے روز تمہارے رشتے ناطے اور تمہاری اولاد تمہارے کام نہ آئیں گے. اللہ تعالیٰ قیامت کے روز یہ سب تعلقات ختم کر دیں گے. اولاد ماں باپ سے اور ماں باپ اولاد سے بھاگتے پھریں گے. اس میں حضرت حاطب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عذر کی تردید ہے کہ جس اولاد کی محبت میں مبتلا ہو کر یہ کام کیا تھا سمجھ لو کہ قیامت کے دن وہ اولاد تمہارے کچھ کام نہ آئے گی اور اللہ تعالیٰ سے کوئی راز اور خفیہ چیز چھپنے والی نہیں. یہاں تک ان آیات کے معارف و مسائل تھے. موجودہ حالات میں بھی ان آیات میں اگر غور کیا جائے تو موجودہ حالات بھی ایسے ہی ہیں کہ ہم اولاد کی رعایت کے لیے یا ماں باپ کی رعایت کے لیے یا کسی رشتے کی رعایت کے لیے ہم گناہوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں, تو اس سے بہت بچنا چاہیے. ان آیات سے اللہ تعالی ہمیں سبق لینے کی توفیق عطا فرمائے. آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی النبی الکریم.